الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باطن کے وہ اخلاق جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان کا بیان چل رہا ہے اور اس میں تواضع کا بیان پچھلے اتوار کو شروع ہوا اور تواضع کا کچھ مطلب پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، حضرت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ حقیقت میں اپنے آپ کو لاشے سمجھے اور کسی رفعت کا اہل نہ، اب حضرت فرماتے ہیں کہ تواضع کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اپنا نام نہیں ہے کہ اپنے اندر اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا انکار کرے، ہاں تواضع اس کا نام ہے کہ جو نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس کے بارے میں اس بات کا یقین، استحضار اور دھیان ہو کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس نے دے دیا اور جب چاہے وہ واپس لے لے، یہ ہے تواضع۔ اگر اس بات کا دھیان استحضار ہو تو اس صورت میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بلکہ نعمت ہے، اپنی اس نعمت پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ۔ جن چیزوں سے عام طور پر تکبر پیدا ہوتا ہے وہ دو ہیں، دو چیزیں ہیں جن سے عام طور پر تکبر پیدا ہوتا ہے، تواضع کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک کوئی علم و ہنر، اس کی وجہ سے آدمی کے دل میں پڑھائی آ جاتی ہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں یا میں بڑا ہنر مند ہوں، میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، اس کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات دنیا کا مال یا منصب، عہدہ، کوئی عہدہ مل گیا یا کوئی پیسے زیادہ آ گئے، اس سے دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے تکبر کا، کمن کا۔ تو ان دونوں چیزوں کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے اگر دماغ میں کوئی گھمنڈ پیدا ہونے لگا ہے اور بڑائی کا خیال آنے لگا ہے تو پہلے تو یہ دیکھے کہ جس چیز کو تم بڑائی کا سبب سمجھ رہے ہو وہ واقعتاً کس درجے کی ہے۔ اگر کس کو علم پر ناز ہو رہا ہے، اپنے ہنر پر ناز ہو رہا ہے، تو یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے، مجھ سے زیادہ ہنر رکھنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے۔ قرآن کریم فرمایا بہو کا کل دی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے۔ تو इस बात से ये समझना कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, मैं सबसे बड़ा हुनरमंद हूँ, मैं सबसे बड़ा तालीम याफ्ता हूँ, या मेरा मोहता मनसब सबसे बड़ा है, तो ये पहले तो ये सोचना चाहिए, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझ लेना या बहुत बड़ा हुनरमंद समझ लेना, ये अव्वल तो ये बड़ी खराबी है, इससे खन्नास पैदा होता है। देखो जितने बड़े बड़े उलमा हुए हैं, अल्लाह ने उन्हें वाकईतन इल्म का पहाड़ बनाया, लेकिन अपने आप को तालिब इल्म समझते रहे हमेशा। हमारे हजरत हकीम उल उम्मत माना अशरफ अली साहब थानवी कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहु एक मरतबा फरमाने लगे कि अगर सारी दुनिया के अकलमंद इंसान जमा होकर शरीयत के ऊपर कोई भी एतराज पेश करते हैं, शरीयत के किसी भी हुक्म में, तो ये नाकारा अपने बारे में फरमाया, ये नाकारा 2 मिनट में उनको लाजवाब कर सकता है, 2 मिनट में लाजवाब कर सकता है किसी भी शरीयत के हुक्म पर कोई बड़े से बड़ा एतराज ले आए, सारी दुनिया के अकलमंद लोग जमा हो। फिर फरमाने लगे कि मैं तो एक अदना तालिबे इल्म हूं, उलमा की तो बड़ी शान है। तो एक तरफ ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के बारे में अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया है कि उसके नतीजे में बड़े से बड़े आदमी को लाजवाब कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अपने आप को आलिम नहीं कर रहा, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, उलमा की तो बड़ी शान है। आज ये एक अजीब फितना पैदा हो गया कि लोग अपने आप को उलमा कहने लगे, अपने आप को आलिम समझने लगे। जो आदमी अपने आप को आलिम समझे या आलिम कहे, उसको इल्म की तो हवा भी नहीं लगती। इल्म तो जब आता है तो वो इंसान के अंदर झुकाव पैदा करता है, तवाज़ो पैदा करता है, इंकिसार पैदा करता है, फनाइयत पैदा करता है, बंदगी पैदा करता है। और जो आदमी अपने आप को आलिम कहने लगे, मैं बड़ा आलिम हूं, वो उसको तो इल्म की हवा भी नहीं लगी। तो पहले तो ये सोचे कि भाई ये जिस इल्म पर मैं नाज कर रहा हूं वो है कितना। हर आलिम से बड़ा आलिम मौजूद है, वैसे ही नहीं समझ लेना चाहिए। इल्म हो या जैसे मैंने अर्ज किया माल हो, दौलत हो, मनसब हो, ओहदा हो, शोहरत हो, अपने आप को समझ के बैठ गए जो मैं सारी दुनिया से ज्यादा ओहदा मनसब वाला हूं, एक तो ये सोचना चाहिए। दूसरा यह कि जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सब अल्लाह जल्ला जलालहू की अता है। अपने घर से मैं माँ के पेट से लेकर नहीं आ गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से अता फरमाया, वो जिसको चाहे अता फरमा दे, ज़ालिक फज़लुल्लाह युती ही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है दे देता है और जिसे चाहता है सलम कर लेता है। तो जिस बात पर आदमी नाज करे, किस बात पर जितराए, तो हजरत ये फरमाते हैं कि अगर ये बात दिल में उतर जाए, अकीदतन तो सब मानते हैं लेकिन दिल में उतर जाए, इसका ध्यान रहने लगे, जो कोई खूबी है वो अल्लाह जल्ला जलालहू की अता है, मेरा अपना कुछ नहीं, ये समझे वक्त तवाज़ो हासिल हो गए। तो मुझसे एक मरतबा एक साहब पूछ रहे थे कि एक तरफ तो ये हुक्म है कि भाई तवाज़ो करो, और दूसरी तरफ यह हुक्म है कि नाशुक्री ना करो। तो अब जो अच्छी चीज अल्लाह ने हमें अता की है तो उसका कैसे इनकार करते हैं तवाजो करके। तो जवाब हो गया उसका कि इनकार नहीं है तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो सब अल्लाह का करम है, मेरा जाती कोई कमाल नहीं, ये है तवाजो। और ये जिस दिन हासिल हो जाती है تو الحمدللہ یہ احساس رہنے لگتا ہے، یہ احساس رہنے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے مجھے سب میرے مالک کی طرف سے مل رہا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی نعمتوں کی اپنے سے نفی نہ کرے، بلکہ مانا یہ ہے کہ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی رحمت اور اس کا فضل سمجھے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ لے کہ اگر میں نے زیادہ گھمنڈ کیا اس کے اوپر اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سلب کر لے اس کو۔ ایسے اسی طرح اللہ تعالیٰ متکبروں کو ذلیل کرتا ہے، نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا مچھر سے ہلاک کروا دیا اللہ تعالیٰ، مچھر سے ہلاک کروا دیا، معمولی تھا ایسی مخلوق جو ایک وار بھی سہنے کے لائق نہیں ہے، خود سے اللہ تعالیٰ نے مروا دیا، ہلاک کروا دیا۔ تو اس واسطے نعمت ہے، کمال ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اب جب وہ چاہے سلب کر لے گا، لہٰذا پناہ مانگتے رہنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت دور نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین فرمائی، دعا یہ تلقین فرمائی کہ اللہ جتنی اچھی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم سے واپس نہ لی۔ اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جو آپ نے عافیت عطا فرمائی ہوئی ہے اس کو وہ بدل کر تکلیف میں تبدیل ہو جائے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من شجاعت نقمتک، کہ کہیں اس بات سے کہ اچانک آپ کا کوئی عذاب آ پڑے میرے اوپر اور وبال آ پڑے جس کے نتیجے میں جو مجھے حاصل ہے نعمتیں وہ چھن جائیں مجھ سے، من زوال نعمتک، آپ کی نعمتوں کے زائل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو بندہ ایک طرف یہ سمجھے گا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے سب اللہ کی طرف سے ملا ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، اور دوسری طرف یہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے میرا مالک ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر مجھ سے یہ نعمتیں سلب کر لے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ڈنکے بجتے تھے ان کی بڑائی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نیچا کر کے دکھا دیا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ آج ایک صاحب منصب ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے ارد گرد جو ہے حشم و خدم کے لشکر چل رہے ہیں، اس سے ملنے کے لیے لوگوں کو ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، کل وہ جیل میں بیٹھا ہے، برسوں جلاوطن ہے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے، واپس نہیں آتا۔ معاہدہ تھا، منصب تھا، سب کچھ تھا، عزت تھی بظاہر، لیکن اللہ نے واپس لے لی، تو اب ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہزار درجے ہے بہتر ہے وہ بیچارہ غریب آدمی جس کو کبھی عہدہ منصب تو نہیں ملا تھا، لیکن وہ تو اپنے گھر میں سکون سے تو ہے، اور یہ تو اپنے گھر کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے عزیزوں سے دوستوں سے ملاقات بھی کرنے کے قابل نہیں۔ یہ نعمتیں زائل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کا یہ نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے لے، لہٰذا ڈرتا رہے۔ جب ڈرتا رہے گا، اسی ڈر کا نام خشیت ہے، اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے، اور یہ ڈر جب تک موجود ہے تو انشاءاللہ تکبر کاس نہیں پھٹک سکتا، تواضع کی درجت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار نیاز مند ذرہ پہ مقدار کہہ دیا، بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر تم کو ذرہ پہ مقدار اور خاکسار سمجھ کر برا بھلا کہے اور تم کو انتقام کا جوش پیدا ہو اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ تم تو واقعی ایسے ہی ہو، پھر کیوں برا مانتے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تواضع اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ناکارا ناچیز کہتا رہے کہ میں بڑا ناکارا ہوں، میں بڑا ناچیز ہوں، میں خاکسار ہوں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، زبان سے کہتا رہے۔ حضرت فرمانے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے آدمی اس لیے کہتا ہے تاکہ دوسرا آدمی ترغیب کرے اسے، نہیں حضرت آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ اپنے آپ کو کہاں ناچیز نہ کرا کہہ رہے ہیں، دوسرے کی زبان سے کہلانے کے لیے کہتا ہے. اور ہمارے حضرت نے ایک موقع فرمایا کہ یہ جھوٹی تواضع ہوتی ہے، اپنے آپ کو ناگارا کہہ دیا، ناخاکدار کہہ دیا، اور اس کی آزما کے دیکھ لو کہ تم کہہ رہے ہو جی میں تو ناکارا ہوں، خاکدار ہوں، ناچیز ہوں، بے علم ہوں، بے عمل ہوں. دوسرا کہہ رہے ماشاء اللہ بے شک آپ ایسے ہی ہیں. اگر دوسرا جو ہے وہ آپ کی تائید کر دے اور کہے کہ ہاں واقعی آپ ناچیز ہیں، ناکارا ہیں، بے علم ہیں، بے عمل ہیں، تو کیا گزرے گی دل سے؟ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے، جھوٹی تواضع کر رہے تھے، جھوٹی تواضع کر رہے تھے، اس لیے کر رہے تھے تاکہ دوسرا ترغیب کرے. یہ تو اور الٹا تکبر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے اور تواضع کا دکھاوا ہے کہ میں دکھا رہا ہوں دوسروں کو کہ میں بڑا متواضع ہوں کہ اپنے آپ کو ناچیز نہ کرا کرتا. یہ کچھ نہیں، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں دل سے سمجھے جو واقعی میں تو ہوں ناکارا، کیا مانا کہ اپنی ذات میں میرے اندر کوئی کمال نہیں، میرے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، دل سے سمجھے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ تواضع اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اگر کوئی دوسرا برا بھلا کہے بھی تمہیں، برا بھلا کہے تو دل میں انتقام کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں بھی کوئی اس کی مدافعات کروں. لیکن اپنے نفس کو یہ سمجھا لو کہ بھائی اگر کہہ بھی رہا ہے برا تو بات ٹھیک تو کہہ رہا ہے، میں ہوئی نہ کہہ رہا، اگر یہ مجھے نہ کہہ رہا کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ کہہ کے سمجھاؤ تو پھر یہ تواضع کا اعلیٰ مقام. حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے صوفیہ اکرام میں سے ہیں، جن کا رسالہ قشیریہ تصوف میں مشہور ہے اور اس میں صوفیہ اکرام کے حالات مشہور ہیں. تو کسی بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا، کسی بزرگ کا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ کہیں جا رہے تھے، کسی نے کوئی پاگل سا مجنون سا آدمی کا اس سے اٹھا کر کوئی ہاتھ میں لکڑی وکڑی تھی وہ اٹھا کر ان کے سر پہ مارا بزرگ. تو جواب میں انہوں نے جملہ جو کہا وہ یہ کہ اِذْرِ بُرَأْسَنْ طَالَمَا عَسَ اللَّهِ، جہاں بھائی مارو اور مارو اس سر کو، کیونکہ یہ سر ایسا ہے کہ بہت دنوں تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. تو وہ اپنے آپ کو وہ ایک طرح سے مستحق سمجھا اس سزا کا کہ ہاں میں تو اسی لائق ہوں جو مجھے میری پٹائی کی جائے. تو اب بات یہ ہے کہ دوسرے کے کہنے سے آدمی ذرا سا یہ سمجھے کہ ہاں میں تو اسی لائق تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا. یہ بعض اوقات مصلحتاً بدلہ لے لیا جاتا ہے، انتقام لے لیا جاتا ہے مصلحتاً، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن دل سے آدمی یہ سوچے کہ میں اسی سلوک کا مستحق تھا، یہ ہے تواضع کا کمال. تو حضرت فرماتے ہیں زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، دل سے یہ سمجھو کہ ہاں میرے اندر اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، یہ سوچتے رہو تو اس سے یہ ہے تواضع حقیقی. اس تواضع کو حاصل کرنے کا بھی بھائی کچھ اسباب ہیں جو اختیار کیے جائیں تو رفتہ رفتہ وہ تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. وہ کیا اسباب؟ یہ ہیں کہ جتنے بڑائی کے مظاہر ہوتے ہیں جن سے آدمی کے اندر کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے, ان سے حد تک امکان پرہیز کر. مثلا اپنی کوئی امتیازی شان بنانے سے پرہیز کرے, چاہے کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا ہو, بڑے عہدے پر پہنچ گیا ہو, لوگوں کا مقتدا بن گیا ہو, لوگ عزت کرنے لگے ہوں, لیکن لوگوں نے گھلا ملا ہے, ان سے الگ اپنی امتیازی شان نہ بنا. اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاکم داد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں یہ امتیازی شان بنانا یہ جو ہے یہ اس طریقت میں کفر کے مرادف ہے. اور جس کو جو اپنی امتیازی شان بنائے وہ اس کو اس طریق کی ہوا تک نہیں لگی. دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ جو منصب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اس کائنات میں کسی کو اس کا اس نے اجیر ہزارواں لاکھواں حصہ بھی نہیں مل سکتا. لیکن آپ کو دیکھو صحابہ کرام کے درمیان کس طرح سادگی سے گھلے ملے رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شروع شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے, صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو کوئی الگ جگہ نہیں ہوتی تھی حضور, جہاں دوسرے صحابہ بیٹھے انہیں بیچ میں بیٹھا, آپ بھی بیٹھ جاتے. بعد میں یہ ہوا کہ جب لوگ آتے تھے تو پتہ ہی چلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو صحابہ کرام نے درخواست کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ لوگوں کو یہ دقت پیش آتی ہے, لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک چبوترا سا بنا دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ہیں. جب صحابہ کرام نے درخواست کی اور لوگوں کی مصلحت یہ معلوم ہوئی تو آپ نے اجازت دی, ایک چبوترا تھا بنا دیا گیا, تو جب آپ تشریف فرما ہوتے تو اس پر تشریف فرما ہوتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بس اس سے آگے نہ کوئی جبا نہ کبا نہ کوئی تکلف نہ تصنع, عام آدمیوں کے خندق کھج رہی ہے, جتنا حصہ ایک عام آدمی کو کھودنے کے لیے ملا ہے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے حصے میں بھی رکھا, میں بھی اتنا ہی اس کو کھودوں. دوسروں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر دو پتھر بندھے. حدیث میں آتا ہے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بینی سے اس بات کا لحاظ رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حجت الوداع میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو طواف کرنے کے بعد مسنون ہے کہ زمزم پر جا کر پانی پیئے, اور زمزم کی بڑی فضیلت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ اس پورے عالم میں اس سے زیادہ مقدس مبارک پانی کوئی اور نہیں. یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ حوض کوثر کے پانی سے زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو آپ کے سینہ اثر کو زمزم سے دھویا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو حوض کوثر کے پانی سے دھویا جاتا, لیکن زمزم کے پانی سے دھویا گیا تو معلوم ہوا کہ زمزم بھی زمزم حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے, ایسی فضیلت کی چیز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے زمزم کے کنویں کے پاس, اور وہاں اس وقت زمزم کا پانی پلانے کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھے, وہ سب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اپنے نگرانی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی مجھے بھی دو پانی زمزم کا. تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بھائی ذرا گھر چلے جاؤ اور گھر میں صاف تازہ پانی رکھا ہوا ہے, اپنی ماں سے کہو جو صاف اور تازہ پانی دے دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
حضور نے فرمایا نہیں یہی روپے لاؤ.
تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ پانی جو ہے اس میں لوگ اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں, پانی ذرا میلا کچیلا ہو جاتا ہے, اس واسطے میرے گھر میں صاف پانی رکھا ہوا ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں منگا کے پلانا چاہتا ہوں. سرکار والے نہیں یہی جو پلا. تین مرتبہ کے آپ پاس نے درخواست کی کہ رسول اللہ میں وہاں سے منگوا دوں, آپ نے بنوایا تھا یہی جو پلا, جہاں سے عام آدمی پی رہا ہے وہاں سے میں بھی پیوں. کیونکہ وہاں سے پانی منگوانے میں ایک امتیاز پیدا ہوتا, تو بھائی ہم کوئی الگ مخلوق ہے اور یہ عام لوگ جہاں سے پانی پی رہے ہیں یہ کوئی اور مخلوق ہے, لہذا آپ نے منع فرما دیا, سختی سے منع فرما اور وہی سے پانی منع. بلکہ فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مشقت پہ پڑ جائیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی کھینچ کر ڈول سے نکال کر پانی پیتا, لیکن اس لیے نہیں پی رہا کہ آج اگر میں اپنے ہاتھ سے ڈول سے پانی نکالوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور پھر ہر آدمی اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرے گا, ہجوم ہو جائے گا, لوگوں کو لوگ پس جائیں گے ہجوم کے اندر. اس واسطے لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں نکال رہا, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے نکالتا ہوں. تو اتنی خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات والا کے بات کے لیے گوارا نہیں فرمائی کہ آپ کے لیے پانی الگ سے لایا جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ منا میں جہاں آپ قیام فرمائیں گے تو کوئی ہم پکی تو کیا ہوگی عمارت ایسی بنا دیں کہ جس میں ذرا آپ کو سایہ اچھا مل جائے, معمولی خیمے ہوتے ہیں خیمے کے اندر اتنا زیادہ وہ نہیں ملتا سایہ, تو کوئی ایسی عمارت بنا دیں کہ جس میں سایہ مل جائے آپ کو. فرمایا نہیں, جس طرح ایک عام آدمی ٹھہرے گا مینا میں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے گا, کوئی امتیاز نہیں, کوئی امتیاز نہیں, کوئی الگ اپنی شان بنانے کا انداز. قدم قدم پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی رعایت کر کے دکھائی, تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے اعلیٰ ترین مدارج عطا فرمائے وہ اپنی الگ شان بنانے سے پرہیز فرماتے ہیں, تو اور کس شخص کے اندر یہ مجال ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شان بنائے عام آدمیوں پہ آج کر. سرکار دو عالم اپنے دست مبارک سے کپڑے دھو رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے جوتے سی رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکال رہے ہیں, جس ذات اقدس کے گندوں پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں پوری امت کی, جس نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب لے کر آنا ہے, اس ذات کو اپنے کپڑے دھونے سے کوئی آر نہیں, اس کو اپنے بدن کی صفائی سے کوئی آر نہیں, بکری کا دودھ دھونے سے کوئی آر نہیں, اپنے دست مبارک سے سارے کام انجام دے. تو یہ سب کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو آدمی عمدن اختیار کرے, جان بوجھ کر اختیار کرے کہ جس سے سادگی پیدا ہو, تواضع پیدا ہو, انکسار پیدا ہو. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا, اب یہ کام ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوئیں, اپنے ہاتھ سے برتن دھوئیں, اپنے ہاتھ سے اپنی خدمت کریں یا اپنے گھر والوں کی خدمت کریں, یہ دماغ میں بسا کر بیٹھ گئے, یہ چیز تکبر پیدا کر دیں. اپنے ہاتھ سے یہ کام کرو. میرے حضرت والا حضرت عارف کی قدر اللہ تعالیٰ سے رہو, ایک دن فرمانے لگے چپکے سے کہہ رہے بھائی کبھی کبھی گھر میں ننگے پاؤں بھی چل لیا کرو, ننگے پاؤں بھی چل لیا کرو. مقصد کیا ہے کہ اس سے شکستگی پیدا ہوگی, آج کی درماندگی آئے گی, تواضع آئے گی, پیدا ہوگی. تو ایسے اسباب اختیار کرو کہ اپنے وضع میں, خطا میں, چلنے میں, پھرنے میں اپنی چال ایسی بناؤ کہ جس میں کوئی تکبر کا سایہ بنا ہو. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
انك لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جب زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کا جو لمبے نہیں پہنچ سکتے کہ پہاڑوں تک پہنچ جاؤ، تو اس لیے اکڑ کر مت چلو. الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ کے نیک بندوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ تان کر تکبر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہیں چلتے. چال ایسی بناؤ، ڈھال ایسی بناؤ، اپنے معمولات ایسے بناؤ کہ، اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع فرمایا اس بات سے کہ مسجد میں آدمی اپنی کوئی جگہ متعین کر لے، مسجد میں اپنی کوئی جگہ متعین کر لے کہ میں ہمیشہ یہیں پڑھوں گا نماز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات. حالانکہ بظاہر کیا حرج ہے اگر ایک آدمی جگہ متعین کرے ہمیشہ وہیں پڑھے جاتے، لیکن اس لیے منع فرمایا کہ جب جگہ متعین ہو جائے گی تو انگلیاں اٹھے گی کہ یہ فلاں شخص کی پڑھنے کی جگہ، ہمیشہ یہی پڑھتا ہے نماز. ہر ایسے کام سے جس سے انگلیاں اٹھنے لگے، جس سے لوگوں میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے، شان بن جائے کہ فلاں بزرگ تو فلاں جگہ پڑھتے ہیں ہمیشہ نماز، تو ایسی بات نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی تشخص نہیں، کوئی شان نہیں، اپنا جیسا موقع مل گیا جہاں موقع مل گیا وہاں پڑھ لو، جیسے عام آدمی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو، اپنی جگہ کیوں بناتے ہو الگ سے، شان کیوں بناتے ہو. تو توازو حاصل کرنے کے لیے یہ زبان سے کہنا کچھ نہیں اپنی طرف رکھتا، تو میں نہ کہہ رہا ہوں نہ چیز ہوں، عمل ایسا کرو کہ اس سے دل جو دل میں نرمی پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، درماندگی پیدا ہو. دماغ میں تو فنان بھرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتے ہو، اور زبان سے کہہ رہا ہو کہ نہ کہہ رہا ہوں وہ ناچیز ہوں، تو جھوٹ ہے یہ اور دکھاوا ہے یہ، توازو کا دکھاوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہی کہنا چاہتے ہیں حضرت کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود سمجھو اور ایسے اسباب اختیار کرو. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہاں تھوڑی سی آدمی کو شان بنانی پڑتی ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے کوئی ایسا عہدہ دیا ہے کہ جس میں لوگوں کی داد رسی کرنی پڑتی ہے، کچھ روب قائم کرنا پڑتا ہے، اگر روب قائم نہ کرے تو لوگ جو ہیں وہ سر پر چڑھ جائیں. تو ایسے موقع پر ہی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ روب قائم کرنے کا کوئی طریقہ جو بقدر ضرورت ہو اس کو اختیار کر دو، لیکن ہر وقت یہ سمجھتے رہو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، ہر وقت یہ سمجھتے رہو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور کہیں سے قبا آ گئی تھی، کوئی شاندار قسم کے لباس آ گیا تھا، پہن کے خطبہ دے دیا تھا. خطبہ دیا، جب خطبہ ختم ہو گیا تو کہیں سے پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھی، اور جا کر ایک بوڑھی بیوہ تھی ان کے گھر میں جا کر پانی بھر دیا. جسے لگا کر دیا کیا، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں خطبہ دے رہا تھا اور خطبہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو دل میں کچھ بڑائی کا احساس پیدا ہو گیا تھا، تو اپنے اس بڑائی کے احساس کا علاج بنی ہے کیا کہ تیری حقیقت کیا ہے، کہ ایسا کیا اپنی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا. صحابہ کرام ایک نہیں، بے شمار صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جو اپنا اس طرح علاج کرتے رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بنا دیا گورنر مدینہ منورہ، مروان ابن حکم چلا گیا تھا کہیں، تو ان کو نائب بنا کے چلا گیا. اب اگر وہ رہا صوفی آدمی طالب علم آدمی درویش آدمی ان کو بنا دیا امیر تو احکام جاری بھی کرتے تھے اور سلطنت کے کام بھی کر رہے ہیں اور بعد میں جب فارغ ہو گئے تو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا اور بیچ بازار میں سے نکل بیچ بازار میں سے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کے ہونے کی وجہ سے دماغ پر کوئی تکبر پیدا ہو جائے تو بعض اوقات کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے آدمی کو تھوڑا سا روب تو قائم کرنا پڑتا ہے لیکن روب قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا علاج بھی ہوتا رہے لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سرکش ہو کر پھول کر حد سے گزر جائے یہ صحابہ کرام کرتے آئے ہیں یہ عمل اور ہمارے حضرت فرما دیتے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ اگر کسی کو سزا بھی دیتا ہوں حضرت حکیم الامت اپنے مریدین میں سے اپنے زیر تربیت افراد میں سے کسی کو اگر ڈانٹتے بھی تھے فرماتے ادھر ڈانٹتا جاتا ہوں اور دو باتیں اپنے دل دل میں کہتا جاتا ہوں ایک بات یہ کہتا جاتا ہوں یا اللہ میں یہ اس کو ڈانٹ تو رہا ہوں آپ میرا اس طرح مواخذہ نہ فرمائیے گا آپ میری اس طرح لطف نہ فرمائیے گا اور دوسرے دل میں یہ تصور کرتا جاتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی جلاد کو یہ حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ تو جلاد شہزادے کو کوڑے لگا رہا ہے اس واسطے کہ حکم ہے بادشاہ کا لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں جلاد ہوں یہ شہزادہ ہے یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور میں محض حکم کی خاطر سے کوڑے لگا رہا ہوں یہ احساس ہے تو آیات قدر خدرا بچنا اپنی قدر کو جتنا بھی آدمی اونچا پہنچ جائے اپنی قدر کو نہ بھولے واقعہ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیات جو تھا محمود غزنوی کا بڑا منہ لگا غلام تھا اور بہت محمود غزنوی کا مزاج شناس اور بڑا چہیتا غلام تو چونکہ محمود غزنوی بہت ان سے محبت کرتے تھے تو لوگوں نے حسد بھی شروع کر دیا تو ایک دن ایک شخص نے جا کر محمود غزنوی سے شکایت کی کہ حضرت یہ تو کچھ مجھے ہمیں یہ کچھ آدمی جاسوس لگتا ہے دشمن کا کبھی کیسے کہ جی ہم نے اس کو روزانہ دیکھا ہے بار بار کہ یہ جب سارا دن ہو جاتا ہے سب لوگ سو جاتے ہیں رات کو آدھی رات کے قریب یہ کمرہ ہے اس کے اندر جاتا ہے اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہاں گزارتا ہے پھر واپس آتا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہاں کچھ جاسوسی کرتا ہے کسی دشمن سے کچھ گھر خاص بات کرتا ہے پر جانے کیا کرتا ہے محمود غزنوی کو کچھ تشویش سی ہوئی تو اس نے ایاز کو بلا کے کہا بھائی تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے کہ تم رات کو ایک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر کچھ لوگ گزارتے ہو تنہائی میں کیا کرتے ہو کہا کہ حضرت آئیے میں دکھا دوں آپ کو کیا کرتا تو لے گیا اب میں اس کمرے میں کمرہ کھول کے دیکھا تو وہاں ایک پرانا ایک جوڑا پڑا ہوا تھا کپڑوں کا بوسی کا پرانا وہ کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ وہ جوڑا ہے کہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ جوڑا پہنے ہوئے آیا کپڑوں کا یہ جوڑا پہنے ہوئے آیا تھا جو بوسی کا پرانا میلا کچیلا تو آپ کے پاس آ گیا آپ نے مجھے عزت بخشی اور میں اچھا لباس پہنتا ہوں لیکن روزانہ رات کو جا کر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ لباس پہن کے بیٹھتا ہوں یہ اپنے دل کو بتانے کے لیے کہ ایاز تیری حقیقت یہ ہے تیری اصل حقیقت تو یہ ہے بادشاہ نے تجھے بڑا چڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولنا یہ تیری حقیقت یہ ہے اس کو اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ رات کو یہاں پر آتا ہوں تو بادشاہ کا فیض ہے کہ اس نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا بنا ہے شہر کا مصاحب کھڑے ہے اس طرح کا
غالب نے کہا
بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا مگر نہ شہر کا غالب کی آبرو کیا ہے.
یہ بادشاہ نے بنا دیا چڑھا دیا مجھے, لیکن مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں, اس واسطے یہاں آ کر یہ کام کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ آیات کے اس سب واقعے سے سبق لیں کہ ہماری حقیقت ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کرا دیا وہ کرا دیا. تم عہدے میں پہنچ جاؤ, منصب میں پہنچ جاؤ, مال و دولت کے ڈھیر تمہارے پاس لگ جائیں تو ہاتھ چومنے والے تمہارے بے شمار ہو جائیں, تمہیں مقدس سمجھنے والے, تمہیں بڑا سمجھنے والے بے شمار ہو جائیں, لیکن اپنے حقیقت کو نہ بھولو تو تمہاری حقیقت کیا تھی. یہ تواضع سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. آگے فرمایا کہ بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے. کچھ نہ ہو یہ تو ضرور ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ من ترک الجدال والمراء بنی له بیت فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک اور اہم بات کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا جو تواضع سے متعلق ہے. ایک بہت بڑی بیماری جو الا ماشاءاللہ بہت لوگوں میں ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. کوئی کتنی محبت سے سمجھائے, شفقت سے سمجھائے, درد مندی دل سوزی سے سمجھائے, غلطی ماننے کو تیار, فوراً تعویل. اس کا جواب فوراً جواب میں فوراً تعویل شروع کر دیتا. یہ ہے تکبر کی علامت. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو کہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی غلطی کی طرف متوجہ کرے تو پہلا رد عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو, اور اگر واقعی ہے غلطی تو اقرار کرو ہاں بھائی مجھ سے غلطی. یہ غلطی کا اقرار. اللہ یاد آ گیا, میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا اور وہ مولانا رومی کے حوالے سے کسی محمود غزنوی کا تھا. جب محمود غزنوی کے پاس یہ لوگ شکایت تو کرتے رہتے عیاض کی ہر وقت, تو ایک مرتبہ کسی نے بار بار شکایتیں سن کر ایک دن محمود غزنوی نے بڑے بڑے بزرا ابرا اور رجانے درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں سے ایک پیالہ آ گیا بڑا خوبصورت, بڑا قیمتی, ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے. تو وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے, بڑے اعلیٰ درجے کا پیالہ تھا. تو وزیر اعظم سے کہا, کہہ رہے بھائی یہ پیالہ جو ہے توڑ دو, پھینک دو زمین پڑا, توڑ دو. وزیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, حضرت اتنا بڑا قیمتی ہیرے جواہر لگا ہوا, یہ میں کہاں سے توڑوں؟ اس کو یہ تو بڑا قیمتی ہے, آپ کے لیے تحفے میں آیا ہے, آپ کے لیے اس کو رکھنا چاہیے. محمود نے کسی اور وزیر وزیر سے کہا بھائی تم توڑ دو. وہ بھی ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا, صاحب اتنا قیمتی پیالہ کیسے توڑوں؟ دو تین آدمیوں سے کہا, ہر ایک نے بات ماننے سے انکار کیا کہ حضرت یہ تو بہت قیمتی چیز ہے, اس کو اپنے پاس رکھے. ایاز سے کہا توڑ دو اس کو. ایاز نے اٹھا کے اس کو اٹھا کے زمین میں پٹک کے مارا اور اس کو بھی ٹکڑا. جب توڑ دیا تو محمود نے ناراض ہوا ایاز کو, یہ کیا حرکت تھی تم نے؟ یہ تو سارے لوگ جب بیوقوف تھے, پاگل تھے, یہ سب ان سے کہا گیا, کہا جا رہا تھا کہ توڑو تو یہ ہر ایک توڑنے سے انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا, ہمیں سمجھا رہا تھا کہ یہ پیالہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے, اس کو رکھنا چاہیے, تم نے آ کے ایک لمحے کے اندر توڑ دیا. تو اس پر حیات نے کہا, حضرت غلطی ہو, معاف کر. کیوں ہوئی غلطی, کیوں غلطی کی؟ تو حیات نے جواب میں کہا, حضرت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پیالے تو ہزار بن جائیں گے, بن سے ٹوٹتے رہتے ہیں, آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے,
آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، پیالہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، آپ کا حکم نہ ٹوٹے، یہ خیال آ گیا تھا. اب دیکھو بات تو کتنی اونچی کہی اس نے کہ آپ کا حکم بہت بلند ہے، اس پیالے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، بات اتنی بلند کہی. لیکن جب ڈانٹا کہ کیوں کیا تم نے غلط، تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو پہلا کام یہ کیا کہ جو غلطی ہو آپ کی غلطی کا پہلے اثر آپ کو. تو یہ اتنا اعلیٰ کام کرنے کے باوجود پہلا رد عمل یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جب اس کی کسی قصور کی طرف متوجہ کیا جائے تو پہلا رد عمل یہ ہو کہ گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کو شروع میں کم از کم غلطی کو میں غلطی سمجھنے کی کوشش کرے. ہاں بعد میں اگر کوئی تعبیر اس کا کی توجہ ہو صحیح تو وہ بیان بھی کرتے، لیکن پہلا کام پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سامنے پردے پر تصویر بنی ہوئی پردہ لٹک رہا تھا. آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ ایک دم سے رک گئے اور چہرے مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. حضرت عائشہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں ناراض ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناگواری کیوں ہوئی ہے. تو پہلے قدم پر جملہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی سے معافی مانگتی ہوں لیکن مجھے بتائیے کیا غلطی. غلطی کا پوچھا بعد میں کہ میں کیا غلطی ہوئی، استغفار پہلے کیا، معافی پہلے مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر پوچھا کہ کیا غلطی ہوئی. حضور نے بتایا کہ یہ پردہ لٹک رہا ہے، اس میں تصویر ہے اور تصویر جو ہے یہ تصویر والا پردہ لٹکانا جائز نہیں ہے شریعت میں، فرشتے داخل نہیں ہوتے گھر میں جہاں پر تصویر لٹکی ہوئی ہے. تو پہلا رد عمل کیا، رسول معاف فرما دیجئے، غلطی کیا ہوئی، غلطی کیا ہوئی بعد میں پوچھا اس سے اتار پہلے کی. ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم اور فضل اور تقوی اور طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، قرآن نے پورے دو رکن نازل کیے جن کے تقوی طہارت کو بیان کے لیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کا رد عمل یہ ہے کہ پہلے استغفار پھر غلطی کے بارے میں پوچھنا. لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی بتائے تو پہلا کام یہ ہے کہ تعویل کرو، جواب دو اس کا، ارے بھائی ذرے بعد میں منہ ڈال کے تو دیکھ لو پہلے، اگر ہوئی غلطی تو اس کا اقرار کر لو. اور فرماتے ہیں کہ اگر اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم جھگڑا چھوڑ دو، بحث و باتیں چھوڑ دو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم حق پر ہو لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، بحث و باتیں چھوڑ دو، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ تمہیں گھر دلوائے گا، میں اس لیے کہ تم نے جھگڑا چھوڑ. اللہ آگے فرمایا کہ جس جگہ زیادہ تواضع کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو وہاں قصداً اتنے تواضع نہ کرو. یہ بھی ایک جیسا بھی عرض کیا کہ تواضع زبان سے کہنے سے نہیں ہوتی، تواضع تو دل سے ہوتی. اب اگر آپ تواضع کا مظاہرہ کریں کسی کے ساتھ اس طرح کہ دوسرے کے طبیعت پر بار ہو، ایک استاد ہے وہ اپنے شاگرد کے جوتے اٹھا کر چل پڑے تو شاگرد کے طبیعت پر بار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ استاد تو کر رہا ہے تواضع میں، لیکن اب شاگرد کے طبیعت پر بار ہو جائے گا، وہ تو پہاڑ سمجھے گا اس بات کو کہ میرا استاد اٹھا کے لے جا رہا ہے جوتے. تو ایسے موقع پر تواضع یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو خام کا تکلیف میں مبتلا کر اس سے اس کو تکلیف ہوگی، ایسے موقع ایسا نہیں کرے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے بڑے بزرگ، سبق ہو رہا تھا سبق پڑھا رہا تھا حدیث شریف کا، بارش آ گئی تو وہاں سے کہیں نکل کے جانے لگے تو جوتے لوگوں نے اٹھائے تو حضرت نے بس جوتے اٹھا لیے شاگردوں کے، اس وقت اس لیے اٹھا لیے کہ جلدی میں کسی کو بار بار نہ ہوگا تو شاگردوں کو بھی اٹھا لیا، لیکن جہاں ایسا نہ ہو طبیعت پر بار ہو باپ بیٹے کے جوتے اٹھا لیا مثلا، یا استاد شاگرد کے شیخ مرید کے، تو طبیعت پر بار ہو جائے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضرت نانا پیر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا واقعہ حضرت ہی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نانا پیر عبد العالی کے ایک مرید تھے، وہ حافظ تھے اور حضرت کے مرید تھے، کہ ایک مرتبہ حضرت نانا پیر عبد العالی قاسم صاحب نانا پیر عبد العالی مسجد سے نکل رہے تھے تو ان کے جو مرید تھے حضرت صاحب انہوں نے حضرت کی جوتیاں اٹھائی، تو حضرت نے جواب انہیں فرمایا کہ ارے بھائی تم نے یہ جوتے اٹھا لیے تو اب تو یہ جوتے تبرک بن گئے اور سر پہ رکھنے کے قابل ہو گئے، میں اب کیا پہنوں گی؟ بولے کہ تم حافظ قرآن ہو، اللہ نے تمہارے سینے میں قرآن رکھا ہے، تم نے جوتے اٹھا لیے تو تمہاری برکت سے یہ متبرک ہو گئے اور اب تو میں جوتے کیا اس کو کیا پہنوں گی، تمہیں سر پہ رکھنے کے قابل ہو. یہ اس لیے فرمایا کہ بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے آدمی سے، کوئی تم اگر تواضع کا مظاہرے میں میرے جوتے اٹھاؤ گے تو یہ تکلیف ہوگی مجھے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. تواضع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیکھے بغیر آپ چل پڑو کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. آج کل یہ بھی وہ ہے رواج کہ بھائی جو آدمی کوئی ذرا سا لوگوں میں اس کو عالم کی حیثیت میں مشہور ہو گیا تو بھائی جوتے ضرور اٹھاؤ اس کو، اور بعض لوگ تو باقاعدہ چھینا چپٹی کرتے ہیں، یعنی کہیں جا رہے ہیں اب جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، بھائی ہم نے کہا نہیں آج تک آپ تکلف نہ کریں نہ اٹھائیں، تو وہ لسی کھینچ کے چھینا چپٹی کر کے لے لیں گے. کسی طرح یہ سب یہ ادب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، یہ کوئی تواضع نہ ہوئی، یہ تو کیفیت رسانی ہو گئی، دوسرے کو تکلیف پہنچا دیا. یہ سب باتیں بھائی دین کی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، جو حضرت والا بار بار مختلف اندازوں سے بتاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع کی حقیقت عطا فرمائے، اس کا دکھاوا نہیں بلکہ اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، اپنے رحمت سے عطا فرما دے، اور تکبر سے گھمنڈ سے عجب سے کبر سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی نجات عطا فرما، سب کو نجات عطا فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہمیں سنت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے واقعتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام جائز مرادیں فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس دعا کی درخواست کی ہے،
اے اللہ کی رحمت سے خوشی اور خوشبو دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو تنگدست ہیں ان کو کشادہ حالی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله جن لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں دعاؤں کے لیے یا زبانی طور پر دعا کی درخواست کی، اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.